لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کل رات کی مجلس میں کی گئی تھی، ایک طرح سے اسی آیت کا دوسرا حصہ آج رات کی مجلس میں تلاوت کیا گیا. اور یہاں تلاوت سے میری مراد ہے خطبے کے فوراً بعد جو آیت سرنامہ کلام کہلاتی. کل والی آیت سورہ نمبر 29 کی دوسری اور تیسری آیت تھی، یعنی پہلی آیت کو چھوڑ کے اس کے بعد، اور آج والی آیت سورہ 49 سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت. کل کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کے مظالم اپنی پوری شدت اور عروج پر تھے. اس آیت جو کل کی آیت تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد مسلمانوں کو پہلی ہجرت حبشہ یا ایتھوپیا کی جانب کرنا پڑی تھی. اور آج جس آیت کی تلاوت کی گئی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پورے عرب پہ مسلمانوں کا دنیاوی اقتدار بھی آ چکا تھا. فتح مکہ کے بعد کی آیت ہے، اور اس وقت کی آیت ہے کہ جب یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک ایک دو دو آدمی اسلام قبول نہیں کر رہے، پورے پورے قبیلے آ رہے ہیں گروہ در گروہ. اور وہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یا یہ کہ ان کے یہاں پیغمبر کا مبلغ پہنچ کے ان کو مسلمان تو کر چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ سوائے کلمہ پڑھنے کے انہیں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو وہ مدینے آ کے پیغمبر کی زیارت کرتے ہیں تو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. لیکن یہ اتنا میں نے اس آیت کا کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ اصل وہ جملہ بیان کرنا تھا کہ مسلمان اب وہ مکے والی حالت نہیں ہے، وہ پہلی آیت والی، اب مسلمان پورے عرب کے حکمران ہیں. اور اس کی وجہ سے اس کثرت کے ساتھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ سورہ حجرات قرآن کریم کو نازل کرنا پڑا. سورہ نمبر 49 جس کے اندر آداب زیارت بتائے گئے کہ کس طرح سے پیغمبر کے پاس آتے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا، پیغمبر کو خطاب کرنے کا، مخاطب کرنے کا یا پکارنے کا طریقہ کیا ہوتا، یہ سورہ حجرات ہر ایک کو معلوم. بلکہ حجرات کا لفظ جمع ہے حجرے، یہ پیغمبر کے حجروں کے پاس آ کے جو بدتمیزی کرتے ہیں انٹینشنلی اور پرپزلی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ابھی کہ پیغمبر کے سامنے جا کر کیا آداب ہے. جیسے جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کا اقتدار شروع ہوا، تو بنو عباس نے سب سے پہلا کام جو کیا، کربلا کی زیارت سے پابندیاں ہٹائیں. صدام کے خاتمے کے بعد جس طرح سے لوگ کربلا کی زیارت پہ اب جا رہے ہیں، یہ بنو عباس نے کیا تھا اپنے پولیٹیکل گین کے لیے، وہ تو ایک بہت بڑا گیم تھا جو دو سال پہلے کے عشرے، یہی پہلا عشرہ جو اسی ممبر سے میں پڑھ رہا تھا گرچہ، دو سال پہلے جب اس ممبر سے وہ عشرہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ خیال کر کے اور یہ سمجھ کے پڑھ رہا تھا کہ اس ممبر پہ یہ آخری عشرہ میرا ہوگا، ان معنوں میں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، دو سال پہلے بھی میں اس کا اعلان سن رہا تھا، پانچ سال پہلے بھی اس کا اعلان سن رہا تھا، اور میری توقعات یا ایکسپیکٹیشن تھے 2016 میں، تو انشاءاللہ اس نئے سینٹر میں میں یہ مجلس پڑھوں گا، لیکن بہرحال کوئی رکاوٹیں آ گئی ہوں گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں میں نے وہ جملہ بہت تفصیل سے بیان کیا تھا جو سعودی عرب کے حکمران شاہ عبداللہ کی موت کے بعد ایک انتہائی کمزور حدیث کی وجہ سے، جو شیعہ کتابوں میں ہے بھی نہیں، غیر شیعہ کتابوں کی حدیث، بہت زیادہ اس وقت کے خیال ذہنوں میں تھا کہ بس اب وقت ظہور بہت قریب آ گیا، وہ عبداللہ بھی مارا گیا اور اس کی خاصیتیں بھی، تو اس وقت بنو عباس کے کچھ حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ہسٹری ویسے ہی ایک بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، اور پھر خواتین کے لیے تو اس کو سمجھنا اور مشکل ہے. وہ جو اپنے خاندان کی امیجیٹ ہسٹری ہوتی ہے کہ فلاں کی ساس نے کیا کیا اور اس کی ساس نے کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ساس نے کیا کیا تھا، اور وہ ساری چیزیں تو پتا، لیکن بنو عباس بنو امیہ تو بہت تفصیل سے یہ بات آ گئی تھی، اس کو اس وقت میں دہرانا نہیں چاہتا، اگرچہ جس وجہ سے یہ بات آئی تھی وہ وجہ ابھی تک باقی بلکہ اب بڑھ رہی، کہ یہ خیال بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ وقت ظہور بہت قریب، تو اس پر بات کرنا پڑے گی. میں نے کل رات کی مجلس میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے کی کچھ مجالس میں اس کی تفصیل آئے گی. لیکن بنو عباس پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ کربلا کی زیارت سے پابندی ہٹائی، اس کی وجوہات دو سال پہلے تفصیل سے آ چکی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مومن 61 ہجری کے کربلا کے واقعے کے بعد سے تڑپ رہا کہ آقا حسین کے روزے کی زیارت کرے، اگرچہ اس وقت روزہ تو نہیں تھا، خالی قبر اثر تھی اور وہ بیری کا درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کے لوگ ذرا آرام کر کے پھر جاتے تھے قبر پہ، لیکن وہاں جا کر بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کرنا کیا. قبر امام تک تو آ گئے لیکن اب ہمیں کرنا کیا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں آ کر اس طرح سے فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے نعوذ باللہ جیسے قبرستان میں اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، یہاں آ کے اس طرح سے تو مردوں کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ السلام علیکم یا اہل دیار الموحشہ، لیکن پھر کیا کرنا. تو باقاعدہ چھٹے امام کو سیشن لے کر اپنے صحابیوں کو یہ بتانا پڑا کہ زیارت کا طریقہ کیا ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے، کس طرح سے امام کو مخاطب کیا جاتا ہے، کس طرح سے امام کی زیارت کے بعد پائتی جا کے یہ زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ سارے آداب. لیکن اس سے بہت پہلے جب اسلام عرب میں پھیل گیا تو پہلی بار یہ مسئلہ رسول اللہ کی زیارت کا ہو رہا، آ رہے ہیں بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، وہ ان کے اعتبار سے بدتمیزی نہیں، جیسے آپ حضرات جس ماحول میں ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یا آپ سے بات کرتے ہوئے، تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اعتبار سے تو یہ بہت بدتمیزی، لیکن وہ کسی بدتمیزی کی نیت سے یا توہین کی نیت سے یہ بات نہیں کرتے، ان کا ماحول یہی ہو سکتا ہے، باپ کو بھی او اولڈ مین یا او اولڈ لیڈی کہہ کے ماں کو خطاب کرتے ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کو بدتمیزی کرنا ہے اپنی ماں یا باپ کے حوالے سے، وہ ماحول جس کلچر میں وہ پل پڑ رہے ہیں. تو اب یہ اپنے ماحول سے آئے، اسی طرح رسول سے سورہ حجرات نازل ہوا، تو سورہ حجرات زیارت آج کل کثرت کے ساتھ مومنین زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ تاریخ ہے عاشورہ ہو یا اربعین، تو وہ آداب زیارت تھوڑا سا اس سورے کو اس نیت سے بھی پڑھ لیجئے گا. مگر جو اتنی تفصیل میں نے بتائی بظاہر موضوع سے ہٹا نہیں، اس کا تعلق اس آیت سے ہے، مگر آخر میں جو آیت آئی ہے آداب زیارت کے حوالے سے سب سے اہم آیت، اور ظہور امام کے حوالے سے بھی یہ سب سے اہم آیت، جب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سب سے اہم یعنی موسٹ امپورٹنٹ، تو مجھے پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا اہم باتوں میں سے ایک، نہیں، سب سے اہم. یعنی کل کی مجلس کا خلاصہ کہ لوگ رسول اور امام کو مان کر ان کے دشمن کیوں بنتے، اس کا سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ یہ آیت میں آیا. ظہور امام کے بعد اب تو ہر بچے کو معلوم ہے کہ غیر تو امام کی جو مخالفت کریں گے سو کریں گے، اپنے زیادہ مخالفت کریں گے، تو اس کی وجہ اس آیت میں آ رہی. غیر جو مخالفت کریں گے وہ وجہ اس آیت میں نہیں آئی ہے، اپنے جو مخالفت کریں گے اس کی وجہ بھی اس آیت میں آئی ہے. تو غرض یہ کہ یہ آیت اس لیے بہت اہم آیت بن گئی کہ ظہور کے بعد یعنی جو ہمارا فیوچر، ہمارے فیوچر کو یہ آیت بتانے والی، کل کی پوری مجلس کو یہ آیت سمجھانے والی. آداب زیارت میں آج کل، اب آج کل تو ظہور امام نہیں ہے، غیبت ہے، تو غیبت کے اندر آداب زیارت میں ایک اہم ترین جو پروٹوکول کا خیال کرنا ہے اس کو یہ آیت بتانے والی، اور اپنی جگہ جو کل کی مجلس کا میسج تھا اس کو مکمل کرنے والی. اب مسلمان، دین خدا افواجہ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں کثرت کے ساتھ، ایک دو پانچ آدمی نہیں آتے، جب آتے ہیں 200, 500, 700, 1000 کا گروہ آتا، اور وہ اسلام قبول کر رہا ہے یا اسلام قبول کر کے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا. اب وہ ساری باتیں اس سورے میں آ گئیں. جب یہ سورہ حجرات کا لفظ میری زبان پہ آیا تو میں نے سوچا کہ ایام اعظم، خاص طور پہ جو آخری دو تین تاریخیں ہیں، تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں اس سورے کا ترجمہ یا مختصر تفسیر بھی دیکھ لیجیے. اب خاص اس آیت کا ترجمہ، اب آ رہے ہیں گروہ در گروہ، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ہم اور آپ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، کربلا کی زیارت کو جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، زیارت رسول کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آنے کا اسٹائل کیا ہے؟ ظہور امام کے بعد مومن خدمت امام میں کس طرح جائے گا؟ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ کیا دل میں خیال لے کے جا رہا ہوں، کس اسٹائل سے جا رہا ہوں. معصومین سے ایک کمپلین لوگوں کو اس وقت بھی ہوئی جب وہ 11 کے 11 امام آنکھوں کے سامنے موجود تھے، اور ان کے پاس ظاہری اعتبار سے، یہ لفظ کو میں سمجھا نہیں پاتا ہوں ہر بار، ظاہری اعتبار سے کوئی اقتدار بھی نہیں تھا. اس وقت بھی لوگوں کو یہ کمپلین ہوئی، تو زمانے کے امام سے تو یہ کمپلین بہت زیادہ ہوگی. اور وہ کیا، بہت سے لوگ جو امام کے خلاف ہوئے، جیسے کل شبہ سے ربعی کا واقعہ آیا اور بھی کئی واقعات، تو کمپلین ایک تھی. یہ اپنے چاہنے والوں کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جو دشمنوں کو مل جاتا. گرچہ یہ بات بالکل غلط ہے لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ دشمن آیا تو اسے بڑی عزت دی گئی، اور واقعات ہم مجلسوں میں سنتے بھی ہیں کہ اس نے آ کر مثلا نعوذ باللہ گالم گلوچ کی، سب و شتم کیا، لعنت کے فقرے استعمال کیے، اور بدلے میں اس کو کچھ انعام اور ریوارڈ ہی یہاں سے ملا. یہ ایسا نہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہر ایک کے ساتھ ہو، لیکن زیادہ واقعات یہ ملیں گے. اور اس کے مقابلے میں چاہنے والا ماننے والا آتا تو مثلا آگ پہ بٹھا دی، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ آگ پر. تو اب یہ کمپلین تھی لوگوں کو پہلے 11 اماموں کے زمانے میں بھی، اور بطور تانا اور ٹونٹنگ ایک جملہ بھی کہا جاتا تھا کہ مولا آپ کے پاس آتے ہیں تو بالکل عام طریقے سے چلیں. ایک تو ہوا کہ کوئی امام نے کوئی ایسا جملہ کہا جو اس کی فیلنگ کو ہرٹ کر گیا، خود امامت کے لیے یہ جملہ ہی کہنا میرا توہین، لیکن سامنے والے کو ایسا لگا کہ امام نے مجھے زیادہ، یہ سلینگ لفظ ہے، ممبر پہ کیسے استعمال کروں، کوئی لفٹ نہیں کرائی، اور وہ دشمن آیا اس کو اتنے احترام سے بٹھایا، پھر یہ چیز اور زیادہ اس لیے فیل ہو رہی कि अब यही चाहने वाला अगर दुश्मन के दरबार में जा रहा मुआविया जैसा इंसान, वहां बड़ी इज्जत मिल रही है, दौलत मिल रही है, अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं। अब ये जो दो मुख्तलिफ इसके साथ इसका जुमला है कि एटीट्यूड रखे गए, तो बाद लोग इस चक्कर में आ भी गए। और वो जो कल मैं कह रहा था कि दीने खुदा से लोग निकल रहे हैं, तो एक वजह यह भी थी कि वहां इज्जत और एहतराम मिल रहा, वो सियासी इज्जत और एहतराम था। लेकिन ये तो हम और आप आज बैठ के कह रहे हैं, बात बहुत फैल रही है। और चूंकि इस पर मुझे आगे गुफ्तगू करना है पूरी एक मजलिस में, जब इमाम जमाना के हवाले से एक दो बातें होंगी, अशरे का उनवान, पहले अशरे का उनवान मैं इमाम जमाना नहीं रखता हूं, लेकिन एक दो बातें हर साल अहम बयान करना पड़ती। तो अब ये लोग अभी आइए, इमाम जमाना तो आखिरी मासूम है ना, पहले मासूम की बात हो रही, रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं और पैगंबर के पास पहुंचकर, बाकी चले बातें तो हमने फिलहाल छोड़ दी कि किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह पुकार रहे हैं, वो सारी बातें सूरह हुजरात के शुरू में आखिरी आयत। उधर सूरह अनकबूत की आयत ये थी कि या रसूल अल्लाह, हमने हक कबूल किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के माल को नहीं लूटा, किसी के घर को नहीं जलाया, जो आज दुनिया में साहिब ईमान कहते भी हैं कि आखिर हम पर इतने जुल्म क्यों हो रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का। तो ये तो कल वाली बात थी, अब जमाना बदल गया, अब इस्लाम ही इस्लाम है, अब जो इस्लाम के दुश्मन भी हैं उन्हें भी फतेह मक्का पे इस्तिस्लाम करना पड़ा, अपने आप को मुसलमान शो करना पड़ा। और वहीं पे वो एक बहुत बड़ी दलील बनी मेरे मजलिस के बीच के एक जुमले की, कि जब ये लोग जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह भी समझ रहे हैं और मौला अली नहजुल बलागा में कह रहे कि दिल से मुसलमान ही नहीं है, इस्तिस्लाम खाली इस्लाम शो किया, पहली लड़ाई जो हुई और माले गनीमत मिला, तो पुराने पुराने बदर और ओहद के वफादार सहाबियों को पैगंबर ने आधा हिस्सा दिया, अबू सुफियान और उसके बेटे और इनके साथियों को डबल हिस्सा दिया। कितने मोमिन ऐसे हैं जो इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे। यजीद तो खैर यजीद है, लेकिन यजीद यजीद बना मुआविया और अबू सुफियान की वजह, उन लोगों को डबल हिस्सा मिल रहा जिन्होंने सारी जिंदगी हर एतबार से पैगंबर की मुखालिफत की, यानी तलवार भी निकाली, इज्जत पे हमले भी किए, पैगंबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, पैगंबर के खिलाफ अपना माल और दौलत भी खर्च की, पैगंबर के खिलाफ दूसरों को ट्रेन भी किया, जिसने जनाब हमजा को शहीद किया हिंदा की ट्रेनिंग थी ना, तो खुलासा ये उनको डबल हिस्सा। कितने मोमिन बर्दाश्त करे। बस ये जुमले से मैं बाद में जाऊंगा उस मजलिस में, कि इमाम के जाहिर होने के बाद मानने वाले उनकी मुखालिफत करेंगे, वन ऑफ द रीजन। तो अब ये आयत कुरान करीम की सूरह हुजरात के आखिर में आई और एक उसूल बता रही है, फार्मूला दे रही है। अब ये क्या चीज है कि लोगों का, मोमिनों का, साहिबान ईमान का और पुराने मोमिनों का स्टाइल, आयत बहुत मशहूर है, आपने बार बार जुमे के खुतबे में भी सुनी होगी और माह रमजान में भी। तो खाली तर्जमा ही कर दूं तो इतना जो बयान हुआ वो इस आयत को समझा देगा। लोग आ रहे, खुदा ना करे कि हम में से कोई इस अंदाज से कभी नजफ को करबला जाए, और फिर तो बात के जब इमाम जाहिर होंगे तो हम इस तरह से जाएं, खुदा ना करे। या हमें पहले से तैयार हो जाना है सूरह हुजरात पढ़कर कि किस तरह वहां हाजिरी देना है। लेकिन तर्जमा खाली, यमुनूना अलैका अन असलम, आए अभी ये लोग तेरे ऊपर ये एहसान जता रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कोई पैगंबर को इन्होंने कि क्या दौलत दे दी है, पैगंबर पे क्या एहसान किया है, पैगंबर का क्या फेवर किया है इस्लाम कबूल कर। ये जायरीन की बात हो रही, ये पहले मासूम की बारगाह में आने वाले लोगों की बात हो रही। कहा कि ये यमनून आलई का मन्नत रख रहे हैं, एहसान जता रहे हैं, अन असलमों के ये इस्लाम लाए। कुल, कह दो इन लोगों से, ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, खबरदार अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर मत जताओ, कि तुमने कोई एहसान नहीं किया है। चाहे زبان سے یہ کہیں چاہے زبان سے نہ کہیں, اسٹائل ایسا ہو کہ ہم آئے ہیں تو رسول اللہ کا فریضہ ہے کہ کھڑے ہو کے ہمارا استقبال کرے, کیونکہ ہم نے اس وقت کلمہ پڑھا جب سب ان کے مخالف تھے. دربار امامت سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا, لیکن یہ ایکسپیکٹیشن اگر بہت ہائی ہو جائے اور پھر بار بار ایک جملہ کہہ کے, کیونکہ میرے اعتبار سے جملہ مکمل میسج ہو جاتا ہے جو مجلس سن رہے ہیں, کہ جب ظہور امام ہوگا تب بھی اگر ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوئی شیعہ کی تو یہ پرابلم بنے گا. اب قرآن کہہ رہا ہے لا تمنو علیہ, میرے اوپر احسان مت جتاؤ اسلام حکم اپنے اسلام کی, کہ جی خدا نہ کرے اگر کوئی مومن کبھی جملہ کہہ دے کہ مولا حسین جب سب آپ کے مخالف تھے ہم نے اس وقت خون کے دریا میں تیرتے ہوئے آپ کی عزاداری کی, انداز میں احسان جتانا نہ ہو. لیکن یہ چیز ذرا ٹائم سے پہلے میں نے چھیڑ دی ہے, ابھی تو خالی ترجمہ اور آج کا میسج. لا تمنوا علی اسلامکم, تمہارے اسلام کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ یہ احسان اللہ کا ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت کی. یا اللہ تم پر احسان کر رہا ہے, تم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے. اب یہ ان کنتم صادقین کئی تفسیر ہیں, ایک تفسیر یہ بھی کہ بھائی یہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لائے, تو اب ان میں سے تو آدھے لوگ تو اسلام لائے بھی نہیں ہوں گے, خالی شو کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہوں گے مخلص مومن بھی. اور وہی اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے مخلص مومن, لیکن انداز ان کا ایسا ہوگا کہ جیسے مشکلات کے زمانے میں آج آپ یہاں بہت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ آپ کے اس امن و امان کو اس سلامتی کو ہمیشہ باقی بھی رکھے, لیکن جو مجمع میرے پاس آتا ہے, جو باہر مارکی والا مجمع ہے وہ نہیں, لیکن جو مجمع میرے پاس, آپ کو معلوم ہوگا کہ 40 سال پہلے اتنا ہی سکون و اطمینان آپ کو اپنے ملکوں میں بھی نظر آتا تھا, 20 سال پہلے اتنا ہی سکون و اطمینان اسلامی دنیا کے کئی اور ملکوں میں نظر آتا تھا. مجھے اب تک یاد ہے کہ زیارت کے اعتبار سے سیریا کی یا شام کی زیارت ہے, اتنا پرسکون ماحول ہوتا تھا اور اتنے آرام سے یہ زیارتیں ہوتی تھیں کہ لوگ رش کرتے تھے. لیکن آج کی حالت ہو گئی, دنیا کے حالات جو بدل رہے ہیں, لیکن میں اپنے موضوع سے, موضوع ہے میرا لیکن آج کے موضوع سے ہٹ رہا ہوں, تو خلاصہ یہ کہ آپ یہاں بہت سکون و آرام کے ساتھ ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت صرف مسلمان ہونے کی یہ پرائس پے کر رہے ہیں اور مومن ہونے کا ان سے یہ بدلہ لیا جا رہا کہ کل سورہ عنکبوت کی آیت انہی کے بارے میں, کب تک ہم یہ امتحان دیتے رہیں گے؟ لیکن اس کے بعد جب حالات بدلے اور آپ ایسے علاقے میں آ گئے یا وہاں بھی یہ حالات ہو جائیں گے, تو خبردار دل میں یہ خیال نہ آنے پر کہ جیسے ہم نے کوئی اسلام کو فیور کیا ہے, آپ معصومین کو فیور کیا ہے یا رسول اللہ کو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, اگر تم سچے مومن بھی ہو تب بھی اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں اس ایمان کی ہدایت کی. اب یہ پیغام مکمل ہوا. کیسے مکمل ہوا؟ بہت ہی مشہور ایک انگریزی کا ناول, اسی مصنف کا جس نے 2084 جو لکھا تھا. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت مشہور وہ ناول, لیکن اینیمل فارم کیا تھا کہ جو شروع میں مظلوم ہوتا جب اس کا دن آتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں بنتا. جو شروع میں مظلوم, جو آج مظلوم, حضرت موسیٰ کے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں, میرے پاس ذرا سی تمہید لمبی ہو گئی تو آج وقت نہیں, کہ حضرت موسیٰ کو ترس آ رہا, خدا بندہ یہ بچہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن نابینا, تھوڑا سا جس کو اسپیشل چلڈرن آج کل کہا جاتا, خدا بندہ تو نے ایسا کیوں اس کو پیدا کیا؟ خدا نہیں پیدا کرتا ہے, غلطیاں بہت سے لوگوں کی ہوتی ہیں, لیکن فی الحال یہ ساری چیزیں نہیں. کہا کہ موسیٰ یہ اس کے حق میں بہتر, واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا. کہ کیا بہتر, अगर इसको आंखें मिल जाए, दौड़ने की ताकत पैदा हो, हाथ पांव ठीक हो जाए, तो वो हर सूरत में बेहतर है। इस हालत में क्या कम उसा देख हो गया वो, और उसके बाद जो उसने फितना और फसाद और शरारत और जुल्म शुरू किया कि मूसा तक ने तलब के कहा खुदावंदे इसको पहले ही बना दे, वो इसके हक में इसलिए बेहतर है कि जन्नत मिलेगी। अब तो सीधा सीधा अपने आप को जहन्नम में फेंक रहा। बहुत मैंने शॉर्ट किया है वाकये को, लेकिन इतना मशहूर। तो अल्लाह इस सवाल का जवाब, अभी कितने नौजवान हमारे और मरेंगे, अभी कितने शहर हमारे और उजड़ेंगे, अभी कितने मुल्कों में और तबाही आई, ये सवाल का जवाब आ रहा कि अव्वल के अल्लाह को इम्तिहान लेना, और दूसरा ये कि जो जिस हालत में अल्लाह रख रहा यही तुम्हारे हक में बेहतर। और आप एक छोटी सी बात यहां पे ये बता दीजिए कि उमर सात से जो आका हुसैन का मुकालिमा हुआ उसका जो आखिरी जुमला है, बाज मकातिल में लिखा है कि आका हुसैन की उमर सात से सिर्फ एक बार गुफ्तगू हुई, पहली और आखिरी वो ये। लेकिन तारीख तबरी में कम से कम तीन वाकयात हैं और अल्लामा मजलिसी ने चार वाकयात लिखे कि दो मुहर्रम जब आका हुसैन करबला पहुंचे, फिर उमर साद आया छह को, वहां से आशूर तक, तो उसमें जो आखिरी मुकालिमा है जंग शुरू होने से पहले। हाँ, जब जंग शुरू हो गई तो हजरत अली अकबर को भेजते हुए भी उमर साद से बात हुई, लेकिन जंग से पहले उसका आखिरी जुमला, जिसके बाद आका ने कोई बात नहीं कही, आखिरी जुमला आका मुंह फेर के चले गए कि अब बात करना बेकार। यह आज भी बहुत सारे साहिबान ईमान का तरीका है, नऊज़ु बिल्लाह इमाम के मुकाबले पे नहीं, उलमा मुज्तहिदीन मराजे आम लोगों में जो साहिबान तकवा है उनको इसी तरह हम जवाब देते हैं। और ये जुमला सुनकर अगर आपको फ्रांस की वो मलका मैरी याद आ जाए, फिर जिसको गुलोटीन में रख के गर्दन काटी गई, तो ताज्जुब नहीं होगा घर के जुमला उससे भी बुरा कि जब ये कहा गया कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो कहा इनके पास खाने को रोटी नहीं, अच्छा रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते हैं, तो ये तो एक ऐसा मशहूर जुमला बन गया। क्या बेशक गूगल पर रिसर्च आती रहे कि उसने जुमला कहा ही नहीं, ये गलत उसके नाम से तोहमत लगाई गई, लेकिन महाराज उस टाइप का जुमला है उमर साद का, बल्कि उससे भी पुराना, उससे भी बदतर। आका हुसैन से जब मुलाकात हुई, बल्कि आका ने पैगाम भिजवाया कि चलो कल जंग होना है, बल्कि ये कहिए कि जंग तुम आज शुरू कर चुके थे, ये शबे आशूर का वाकया, नौ को जंग शुरू हो गई और फिर ये कल के लिए पोस्टपोन की गई, तो आज रात में तुमसे बात करना चाहता हूं। दोनों आए। अब ये करबला की जियारत में आपको जब इस मुकद्दस जगह की जियारत कराई जाती है तो ये सब बताया जाता है, मैं आपका टाइम क्यों जाय करूं। तो फिर आका हुसैन 20 आदमी इधर से 20 उधर से जब करीब पहुंचे, तो आका ने अपने साथियों से कहा तुम भी दूर चले जाओ, और उमर साथ से कहा तुम भी अपने साथियों को दूर कर दो। सिर्फ दो आदमी आका हुसैन ने लिए, हजरत अब्बास और अली अकबर, दो आदमी उमर साथ ने लिए, जिसमें उसका एक वो बेटा था जो बाप के साथ मुख्तार की तलवार से मारा गया, उमर साथ और उसका बेटा और एक गुलाम। और फिर वहां पे खड़े हुए तो उसमें आका हुसैन ने कहा कि है उमर साथ। बहुत मशहूर ये जुमले हैं, क्योंकि आजकल करबला को जिस अंदाज से स्टडी किया जाता है उसमें ये वाकयात भी बहुत कसरत से बयान किए जाते हैं कि भाई बाकी जो मेरे खिलाफ मैदान में आए वो तो समझ में आता, वो तो सब वो शामिल लोग जिन्हें अगर आप जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दे तो एतराज नहीं है, जिन्हें ऊंट और ऊंटनी का फर्क भी नहीं पता है वो तो सब जाहिलों का मजमा। तुम मदीने में पैदा हुआ और तकरीबन उसी साल जिस साल आका हुसैन पैदा हुआ, बचपना उसका उन्हीं गलियों में गुजरा जाका, अब बहुत लंबी बात हो रही, तुम मेरे खिलाफ मैदान में क्यों आए? तीन या चार जुमले थे बस। कहा कि फर्जंद रसूल मेरा घर कूफे में है, अगर मैं इब्ने ज़ियाद की बात ना मानता तो मेरा घर इस वक्त तोड़ दिया, तोड़ के फेंक दिया जाता। इमाम ने कहा यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि अगर इब्ने ज़ियाद ने तुम्हारा घर तोड़ा तो मैं उसको मुकम्मल तौर पर नया बनवाऊंगा। नहीं नहीं मौला, अब गुनाहगार के पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब जैसे कितना अच्छा एक्सक्यूज है जो पता नहीं कितने साल से हमारे यहां चला रहा, वे दाढ़ी सिर्फ इसलिए नहीं रखते कि कुरान में कोई आयत नजर नहीं आई। वो पूरा कुरान इनको पूरा याद भी होगा और पूरा कुरान मालूम भी होगा और हर आयत वही आयत उनको नहीं मिलकर दे रही। कोई कहीं से इनको ढूंढ के दे दे तो इनका अंदाज यह है कि बस अभी इसी लबे दाढ़ी रख लेंगे। है तो खुलासा यह है कि हमारे साथ बहाना खत्म हुआ। आका ने जिम्मेदारी ले ली, कहा नहीं मौला या फर्जंद रसूल, वहां पे मौला तो नहीं कहा उसने, फर्जंद रसूल वहां पर खाली मकान तो नहीं है ना, मेरी सारी प्रॉपर्टी कूफे में, सारा इन्वेस्टमेंट इसने कूफे में किया। अब आप हजरात में भी किसने दूसरा मकान तीसरा मकान इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये ख्याल किए बगैर कि पहले मकान पे अगर मॉर्गेज की इजाजत है कि तो क्या दूसरे में भी इजाजत है और क्या तीसरे में भी इजाजत है, कौन ये ख्याल कर रहा। मेरी सारी प्रॉपर्टी वहीं पर, सब पे कब्जा कर लेगा इब्ने ज़ियाद, खाली एक मकान की बात नहीं है। आका ने कहा कि तुझे मालूम है, ये इतना मशहूर वाकया मदीने में था कि आका ने कहा तुझे मालूम कि मदीने और उसके अतराफ में मेरी कितनी जायदाद है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर कूफे में तुझे नुकसान हुआ तो अपने हिजाज, हिजाज मीन्स मदीना मक्का, मदीने के माल से तेरा पूरा नुकसान पूरा कर दूंगा। ये दुश्मन से बात हो रही। अब वही बात मोमिन कहेगा कि ये हमसे तो कभी नहीं कहा गया, हमसे कहा गया सब आखिरत में मिलेगा, या कुर्बानी दे दो सब आखिरत में मिलेगा। अरे उम्र साथ से ये कहा जा रहा कि एक एक पाई यहीं हाथ के हाथ। उम्र साथ ने बाद में एक जुमला कहा था ना, हुसैन का साथ दूं तो जो अजर मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा जो क्रेडिट पर है, कर्जा है उधार, और अगर इब्ने ज़ियाद का साथ दूं तो सब कैश है। तो अकलमंद हमेशा कैश लेता है उधार नहीं लेता, लेकिन आज ऐसा नहीं, आज अकलमंद हमेशा क्रेडिट पे काम करेगा। खैर वो तो मैं फिर कहीं और जा रहा हूं, फिसल के वापिस आता हूं। खुलासा ये हुसैन ने कहा एक एक पाई, अब मकान की बात नहीं। और ये एक जुमला फिर याद रखिएगा कि कोई सातवीं आठवीं बार कह रहा हूं, जमाने के इमाम के आने के बाद भी यही होगा। उमर साथ जैसे दुश्मन से ये कहा जाएगा कि तुम्हारे एक एक सेंट का नुकसान, उमर साथ से कहा गया। पैगंबर ने उन मुसलमानों से नहीं कहा जो टॉर्चर की शिकायत लेके आए थे रसूल के पास, उनसे ये नहीं कहा, कहा बर्दाश्त करो, इससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान अभी देना। और हमारे साथ एक एक बात कहा कि फर्जंद रसूल मसला खाली ये भी नहीं है, मसला है कि मेरे बीवी और बच्चे कूफे में हैं, अब अगर उनकी इब्ने ज़ियाद की बात ना मानू तो उनकी जान और इज्जत को खतरा है। अब बीवी बच्चे तो बहुत अहम चीज होती, कितने लोगों ने सिर्फ इसलिए दाढ़ियां शेव करा दी कि बीवी कहती है घर में या दाढ़ी रहेगी या बीवी रहेगी, दोनों तो नहीं रह सकते। कितने लोग होते कहते मौलाना जरा शर्मिंदगी तो है जो आप हमारे घर में म्यूजिक की चीजें देख रहे हैं, लेकिन क्या करें बच्चे नहीं मानते। अब ये बहाना आज का मोमिन, उधर हमारे साथ फर्जंद रसूल, एक एक जुमला ऐसा है कि मैं जब इसके अंदर अपने स्टाइल में बैठ जाता हूं तो पूरा पूरा अशरा कहीं और चला जाता है। मैं आज इस साल बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। तो खुलासा ये कि आका हुसैन ने कहा कि अच्छा ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तारीख तबरी में ये जुमला नहीं जिम्मेदारी लेने का, तारीख तबरी में है कि जब इब्ने ज़ियाद ने ये जुमला कहा कि मेरे बीवी बच्चे तो आका चले, लेकिन अल्लामा मजलिसी ने शिया रिवायात की रोशनी में लिखा कि एक मरतबा आका ने कहा मेरी जिम्मेदारी, ना तुम्हारी बीवी को नुकसान पहुंचेगा ना तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचेगा। करबला में जो मुजाहिदीन आए उनसे आका ने यह वादा नहीं किया, वहां तो उल्टी बात हुई कि तुम्हें भी शहीद होना है, तुम्हारी औरतों को भी कैदी बनना, और इतने बड़े दुश्मन हमारे साथ से कह रहे मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हारी फैमिली। ये वो छोटी छोटी बातें याद रखिए, इसको मिलाकर फिर वो मौजू सामने आएगा कि लोग कलमा पढ़ने के बाद फिर इमाम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। एक बहुत ही सीधा सादा भोला भाला मोमिन, वो तो कहेगा कि फिर तो हमारे साथ बनना बेहतर है, दौलत भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, बीवी बच्चे भी आएंगे, और अगर तुम फौज में शामिल हो गए तो कैद भी है, गर्दन भी कटना है, भूख और प्यास भी। लेकिन खैर ये जरा टाइम से पहले बात कई बार आ गई, इतना के बाद चुड़ जाएंगे। तो आगे अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि आका ने कहा मेरी जिम्मेदारी। उमर साद اس کے بعد آخری جملہ کا لیکن میں پھر بھی ابن زیاد کی بات مانوں گا. سارے بہانے ختم ہو گئے, جتنے ایکسکیوز سے سب پیش کر دیے گئے, آقا نے ہر ایک کا جواب بھی دے دیا اور اس کا من پسند جواب. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی حق کی خاطر قربانی دینا پڑتی ہے, بیوی بچے چھوڑنا پڑتے ہیں, کچھ نہیں, سب کی ذمہ داری لے لی, پھر بھی ابن زیاد عمر سعد کو نہیں ماننا, اور کہا کہ میں پھر بھی ابن زیاد ہی کی بات مانوں گا, عمر سعد کہہ رہا. آقا نے پھر وہ ایک جملہ کہا جس پر اس کا ریئیکشن دیکھی. آقا نے کہا لیکن خدا کی قسم جو تمہاری امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے بستر پہ ذبح کیے جاؤ گے اور عراق کا گیہوں تک تمہیں نصیب نہیں ہوگا. یعنی ایک محاورہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی بیسک نیسیسٹیز میں سے ایک چیز ہے کہ ہوا تو ملی جاتی ہے آدمی کو. اگر کہ آخری زمانے کی ایک پہچان ہے, معصوم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ ہوا میں سانس لینے سے مرا کریں گے, لیکن یہ پھر موضوع پھر بدلے گا. پانی اور روٹی بہت ہی بنیادی چیزیں کہ گیہوں تک نہیں ملے گا, تم تو گورنری کے خواب دیکھ رہے ہو نا, مکان پراپرٹی بیوی بچے ایسی بڑی بڑی امیدیں, گیہوں تک تمہیں عراق کا نہیں ملے گا ابن زیاد کے ساتھ دینے. بے حیائی سے کہتا ہے کہ اے حسین تیرا دیا ہوا گیہوں نہیں چاہیے, میں جو کھا کے گزارا کر لیا کروں گا. اور آقا حسین نے منہ پھیرا اور اپنے خیموں کی جانب آ گئے. اب دیکھیں یہ جملہ کتنا توہین آمیز جملہ, ساری آقا نے نصیحت کی, آخری وہاں پہ بات ختم کر دیتا کہ پھر بھی میں ابن زیاد کا ساتھ دوں گا, نہیں گیہوں نہیں ملے گا, میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا, روٹی نہیں ملتی میں کیک کھا لوں گی. کیوں لوگ کیک نہیں کھاتے ہیں؟ یہ مزاج عمر سعد کا. بعض مومن آپ نے نماز کی بات کہی, آپ نے روزے کی بات کہی, آپ نے حجاب کی بات کہی, آپ نے خمس کی بات کہی, آپ نے حلال و حرام کی بات کہی, آپ نے سب سے اہم پیغام یہ بتایا کہ دیکھیے حدیثوں میں وہی فارمولا چلے گا جو قرآن کے حوالے سے میں اپنی کئی مجلسوں میں بتا چکا ہوں. ایک ایک لفظ کی اہمیت, یعنی یہ والا لفظ امام نے کیوں استعمال کیا, جیسے اب کربلا زیارت. ایک سوال میں کرتا ہوں لیکن عموماً چیلوم کی مجلس, ہر نیکی میں اہل بیت سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں, یعنی علی اسلام میں جتنی بھی عبادتیں اور نیکیاں ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا مولا نظر آئے ہر عبادت کے اندر. حتیٰ رسول اللہ سے کس طرح سے بات چیت کی جائے, تو ایک تو قرآن کی آیت ایسی ہے جو صرف مولا نے عمل کیا اور وہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی کہ بات کرو تو پہلے صدقہ دو. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت وقت لے لیتی, لیکن چونکہ ہر ایک کو معلوم یہ آداب ہیں کہ رسول سے بات کرنا ہے پہلے صدقہ دو. صرف مولا نے عمل کی اور آیت منسوخ ہو گئی دوسرے مسلمانوں کی وجہ سے. خیر, تو ہر نیکی میں اہل بیت سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں گے, چاہے بارگاہ الہی میں سجدے کی بات ہو, نمازوں کی بات ہو, شبیداری کی بات ہو, منت کی بات ہو جو سورہ دہر نازل ہوا, جتنی چیزیں سوائے ایک عبادت کی, سوائے ایک عبادت کی, اس میں اہل بیت ظاہری جسم کی بات ہو رہی پہلے نمبر پہ نہیں ہے, دوسرے پر ہے, اور فرق شاید پانچ منٹ کا بھی نہ ہو, دو منٹ کا ہو, اور وہ ہے کربلا کی زیارت. کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری بنے, چوتھے امام جو آئے تو شاید صرف دو منٹ ہوں گے. جابر زیارت کر کے روتے روتے گرے اور ساتھی نے کہا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا. اب یہ دو منٹ پہلے اگر سجاد کا قافلہ, زینب کا قافلہ کربلا پہنچ جاتا تو جو پورے اسلام کا خلاصہ کہ ہر عبادت میں اہل بیت پہلے نمبر پر, حتیٰ ایک آدھ اور عبادت ہے جس میں رسول اللہ سے بھی پہلے نظر آ رہے ہیں, مثلا حج. پیغمبر نے حج نہیں کیا, پہلے مولا کو بھیجا, اگلے سال خود گئے, لیکن زیارت, اور وہ بھی اتنا معمولی فرق ہے کہ پروردگار اگر چاہتا تو دو منٹ پہلے آ سکتے, لیکن وہاں ایک اور مسئلہ حل کرنا تھا, اور وہ یہ کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی پہلی زیارت، ایک لفظ کو سمجھا رہا ہوں بس، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جملے کی اس وقت ضرورت نہیں، صرف ایک لفظ کو سمجھانا، اور وہ یہ ہے کہ اعتراض زیارت پر یہ نہیں آئے گا، اللہ کو معلوم، یہ نہیں آئے گا کہ شرک، یہ نہیں آئے گا کہ یہ گناہ، یہ سارے نہیں آئیں گے، زیارت پر جو اعتراض ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ بدعت ہے۔ اب جیسا لفظ دشمن استعمال کرے گا، زیارت پر اعتراض یہی ہے کہ یہ بدعت، تو ہم نے کہا پھر بدعت کہتے کسے، اور ابھی آج کل آپ کے بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے تو عربی لفظ ہے تو عربی پروناؤنسیشن کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے بدعا، وہ آخر کی تیز جو ہے وہ ہے بن جاتی ہے، لیکن کتنا میں آپ کو الجھاؤں گا تو بدعا بدعا یا بدعت۔ ہم نے کہا بھائی بدعت کہتے کسے، تو بڑا عجیب سا لفظ لگ رہا، کہا ہر وہ عمل جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب نے نہ کیا ہو، یہ بدعت کی تعریف ہے، یا رسول اللہ نے وہ عمل کیا ہو یا اصحاب نے کیا ہو۔ اب یہاں چونکہ اعتراض بدعت تھا، ان کا دشمن کا حملہ بدعت کے نام سے تھا، شرک کے نام سے نہیں تھا، چنانچہ بدعت جو رسول اور اصحاب رسول نے نہ کیا ہو، کربلا کی زیارت سب سے پہلے ایک صحابی رسول کو کروائی گئی تاکہ پتا چلے تمہارے اپنے کہنے کے اعتبار سے بھی زیارت بدعت نہیں ہو سکتی۔ گرچہ مجمع کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ایک جملہ ہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، چوتھے امام رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے برادران اہل سنت کے یہاں اصحاب کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا، یہ صحابی کہتے ہیں نا جس نے رسول کو دیکھا ہو، تو جابر ابن عبداللہ انصاری، تو اعتراض بدعت تھا تو اس کا جواب سنت بنانے کے لیے جابر ایک منٹ پہلے صحیح لیکن بھیج دیے گئے۔ اب ایک بات اور اسی یہ بات کیوں نکلی، امام کا ظہور، زمانے کا امام جب آئے گا تو زمانے کے امام کے حوالے سے سب سے زیادہ جو روایتوں میں آیا وہ یہ نہیں آیا کہ کفر و شرک کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں، ایک ہی لفظ بار بار آیا، ظلم کا خاتمہ کریں گے، نظام عدل دنیا میں قائم کریں گے، یملع اللہ به الارض قسطا وعدلا کما ملئت فیہا ظلما وجورا۔ زمانے کے امام کا مشن یاد رکھیے، کفر شرک نفاق وہ سب تو سائد کی چیزیں ہیں، جب عدل آئے گا تو ہر آدمی مومن بنے گا، مولا کی حکومت جب آئی تو کس طرح سے لوگوں نے تڑپ تڑپ کے کہا کہ یہی نظام کے لیے تو ہم بے چین و بے قرار تھے، آپ کہیں گے نہیں لوگوں نے مخالفت کی، وہ سب ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کر کے دولت جمع کی۔ اس غریب عورت سے پوچھئے کہ جس کے بچے یتیم ہیں، خود بیوہ ہے، تندور میں آگ روشن نہیں کر پا رہی ہے، مولا کس طرح، یہ لوگ علی کی حکومت کو دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ نظام عدل۔ خیر، تو امام زمانہ کا سب سے بڑا کام کفر کا خاتمہ نہیں، شرک کا خاتمہ نہیں، نفاق کا خاتمہ نہیں، یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی اگر عدل آ جائے، بلکہ ملیحہ یا سعیدہ آخر زندہ کیسے ہے امام کے زمانے میں، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ کون ملیحہ کون سعیدہ جو امام زمانہ کو شہید کرے گی، تو ایسا تو نہیں نا کہ آج امام آئے کل شہید ہو گئے، پوری حکومت قائم کر لیں، اپنا مشن پورا کر لیں گے پھر شہید ہوں گے، تو آخر وہ شہید کرنے والی ظالمہ قاتلہ وہ رہی کیسے حکومت امام، جبکہ تمام روایتیں ہیں کہ وہ غیر مسلم ہوگی، تو امام کے آنے کے بعد تو دنیا میں صرف اسلام ہے، یہ غیر مسلم رہی کیسے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ امام دنیا سے باقی ہر مذہب کا خاتمہ کریں گے، نہیں، شریعت کے اعتبار سے چلیں گے، تو کفر شرک نفاق یہ نہیں، ظلم، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ظلم کا خاتمہ امام زمانہ کا مشن، اور اگر خود مومن ہی ظالموں میں شامل ہو جائے اور پھر یہ سمجھے کہ جب امام آئیں گے تو ہمیں اس لیے ہر چیز کی معافی مل جائے گی کہ ہم نے غیبت میں امام کا کلمہ پڑھ کر گویا امام پر کوئی احسان کیا، اسٹائل وہی ہوگا، چاہے جملہ کچھ لوگ کہیں گے بھی، یہ جملے بھی کہ مولا جب کوئی آپ کا نام نہیں لیتا تھا تب ہم آپ کا نام لیتے، مولا جب آپ کا نام لینے پہ گردنیں کاٹی جاتی تھی ہم اس وقت میسم کی طرح دار پہ چڑھ کے بھی آپ کا نام لیتے، اور آپ ہمارا ہی مکان چھین رہے ہیں، انویسٹمنٹ پراپرٹی جو مورگیج پہ لی گئی ہے، کیونکہ سود کا نظام امام ختم کریں گے۔ تو بات پھر پڑ گئی ظلم برداشت نہیں ہے. اگر مومن خود ظالم, دیکھیں ذرا دل کو سکون ملتا ہے کب, جب ہم یہ سنتے ہیں کہ امام کفر کا خاتمہ کریں گے. بھائی ہم تو کافر نہیں تو ہم تو رہ جائیں گے, امام شرک کا خاتمہ کریں گے ہم تو مشرک نہیں, یہ ہمارا چیپٹر ہی نہیں ہے, مشرک جانے امام جانے. امام نفاق کا خاتمہ کریں گے, یہ طے شدہ بات ہے کہ علی کا چاہنے والا کوئی آدمی منافق تو نہیں. گرچہ ابو ذر غفاری نے تو ہمیں ایک عجیب فارمولا دیا. ابو ذر غفاری کیا انگریزی میں کہتے ہیں, شاید آؤٹ اسپوکن, اگر یہ لفظ توہین والا ہے تو میں لفظ کو واپس لیتا ہوں. ابو ذر غفاری کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے حق کے معاملے میں, جو بات ہے اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ کہیں گے. رسول اللہ نے ابو ذر کے اسلام کے دن دو چیزیں ابو ذر سے کہیں, اے ابو ذر تم نے کتنے اچھے طریقے سے ملاقات کی, اب قیامت تک کے لیے یہ میں اصول بنا رہا ہوں. کیا اچھے طریقے سے ملاقات کی, پہلے آدمی ہے ابو ذر. جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تھی مکے میں تو سلام کیا, اس سے پہلے اسلام میں سلام نہیں تھا. ابو ذر کی یہ سنت قیامت تک کے لیے اسلام کا حصہ بن گئے, حتیٰ جسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہو, کلمہ بھی نہ پتا ہو, وہ بھی سلام جانتا. آج کتنے نان مسلم ہیں ان کو شاید یہ پتا نہ ہو کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے, سلام جانتے ہیں ابو ذر. اور دوسرا ایک جملہ کہ اے ابو ذر تقیہ اسلام کا ایک حصہ ہے, مگر میں تمہارے لیے تقیہ کو ختم کر رہا ہوں, تمہیں کبھی تقیہ نہیں کرنا, کبھی نہیں کیا, بڑے ٹارچر برداشت کی. تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اے ابو ذر ایک اصول ہمیں تم سے معلوم کرنا ہے, کیونکہ تم تو تقیہ بھی نہیں کرو گے, باقی کسی سے پوچھے ہو سکتا ہے وہ تقیہ میں کچھ بات کہے کچھ نہ کہے, ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم کیسے پہچانتے تھے مومن کون ہے اور منافق کون ہے, تمہارے پاس کیا کرائیٹیریا تھا. اب یہ سوالات ہوئے پیغمبر کے بعد. ابو ذر تو بہت عرصے زندہ رہے, تیسرے خلافت کے زمانے میں بیچارے جلا وطن کر کے شہید کیے گئے, تو بہت عرصہ. جو نئے مسلمان جب کبھی وہ سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھتے ہیں جس کے لیے امام نے کہا بات سچی ہے کہنے والا جھوٹا, دیکھیے بات سچی ہے تو کہنے والا بھی سچا ہوگا. کہا کہ نہیں بات سچی ہے, پہلی آیت جو آپ ہر جمعے کو سنتے کہ منافقین آ کے کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے, یہ بات سچی ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے. خیر تو کہا کہ یہ منافق اتنی خطرناک چیز کہ ان کی سچی بات پر بھی اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں, تو تم پہچانتے کیسے. جو منافق کو پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل کام, کافر کو پہچاننا آسان, وہ کہتا آئی ایم کافر. مشرک کو پہچاننا آسان ہے, وہ کہتا آئی ایم مشرک. منافق تو کبھی نہیں کہے گا, وہ تو آپ جیسا بنے گا. اب ادھر نے کہا تین طریقے سے پہچانتے, اور پھر یہ آیت ذرا سے ڈسینڈنگ آرڈر میں, یعنی سب سے اہم بات آخر میں, اس کے بعد والی بات بیچ میں, اور ان تین میں جو سب سے اب یہ لفظ غلط ہو جائے گا, ان تین کے اعتبار سے جو تیسرے نمبر پر ہے وہ پہلے. کہا کہ ایک تو ہم پہچانتے تھے نماز کی پابندی سے, قرآن میں بھی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیشہ کاہلی کے ساتھ پڑھیں گے. منافق اور مومن کا پہچان ابو ذر بتا رہے, جن سے بڑا مومن کا انٹروڈکشن کرانے والا کوئی ہو نہیں سکتا, یا ہو تو سلمان ہو تو ہو. ایمان کے 10 درجے ہیں, سلمان کے 10 کے 10, ابو ذر 90 پہ. لیکن ایک چیز میں ابو ذر کو سلمان سے بھی آگے بتایا گیا, وہ یہی چیز کہ حق کی بات ہر جگہ بولیں. اور اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ ہمارے پاس تھا, حکم رسول کی اطاعت کرتا ہے نافرمانی نہیں, یا بہانے بناتا. وہ کافر ہے جو کہے گا میں کیوں مانوں یہ حکم, منافق کہے گا تو نہیں, لیکن یہ وجہ ہے, وہ ایکسکیوز ہے, یہ پرابلم ہے, یہ چیز ہے, جو داڑھی کے حوالے سے, حجاب کے حوالے سے. بھئی دل تو دل کا پردہ اصل پردہ ہوتا ہے, یہ سر کے اسکارف کی کیا اہمیت, جو خمس کے حوالے سے کہ بھائی امام مانگے تو دیں گے, یہ اپنے گھر میں چارپائیاں توڑنے والے, ہمارے مال پہ عیش کرنے والے, اپنے آپ کو مجتہد کہنے والے, ان کو کیوں دیں ہماری خون پسینے کی کمائی. جس جملے پر آج مجھے بات کو آگے بڑھانا تھا وہ مصائب کے قریب آ رہا, ہم اپنے والدین تک کو دینے کو تو تیار ہیں نہیں, یہ کون سے ہمارے چاچے ماما ہیں کہ ہم ان کو دے دیں مصالحہ. وہی جو لوگوں کی گفتگو سنتے سنتے زبان پہ بے اختیار آ جاتی ہے, چاہے وہ احترام ممبر کے خلاف ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں. کہا کہ حکم رسول
منافق مخالفت نہیں کرے گا، بہانے بناتا رہے گا. رسول اللہ نے کہا کہ اسامہ کا لشکر تیار ہے، جو نہیں جائے گا اس پہ لعنت ہو. نہیں گئے جانے والے، روزانہ کوئی نیا بہانہ، کوئی نئی چیز. مولا نے کہا چلو جہاد کے لیے، کہا مولا سردی بہت. اچھا ٹھہر جاؤ. اب چلو، کہا مولا گرمی بہت. علی بھی کہنے لگے کہ کیا تمہارا مزاج، سردی میں لے جاؤ تو سردی، گرمی میں لے جاؤ تو گرمی. کہا ابو ذر نے کہا اس سے ہم پہچانتے تھے. لیکن سب سے بڑی چیز تھی ذکر علی. جس علی کا نام سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اور چہرہ بنا لیتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق. اعتراض نہیں کرے. منافق ہے، اعتراض نہیں کرے گا، لیکن نام علی سنتے ہی چہرہ اس کا اتر جائے گا. کہا یہ تین طریقے تھے ہمارے پاس جس سے ہم پہچانتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ ابو ذر کہہ رہے. مگر ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم کافر نہیں. تو امام زمانہ کے جہاد کا ہم سے تعلق نہیں، مشرق نہیں ہے امام کے جہاد کا ہم سے تعلق نہیں، منافق نہیں ہے، نام علی چہرہ نہیں اترا. ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا مجمع جوش میں آ گیا، جو 55 منٹ کتنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کأنہم رؤوس علی کأنہم طیر علی رؤوسہم، جو قرآن کہہ رہا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو. لیکن نام علی مومن جوش میں آتا ہے، جذبے میں آتا ہے کہ ہم اطمینان کہ الحمدللہ. اور جو بھی گناہ ہو، نفاق نہیں. لیکن امام زمانہ کا مشن تو اصل ہے ظلم نہ ہو. مومن یہ غور کرے کہ اس کیٹیگری میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر یہ ہو کہ کسی طرح بھی ظالمین کی حدود میں آ گئے، تو امام زمانہ کی تلوار ہمارا انتظار کر رہی. خالی علماء کی گردن کو بوسہ مت دیجئے کہ یہاں پہ امام زمانہ کی تلوار چلے گی. ایک دوسرے کی گردن کو بھی بوسہ دیں، لیکن مسئلہ حجاب کا خیال کرتے ہوئے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے امام کے مشن. اب میں ایک آخری بات بہت جلدی میں کہہ کے ختم کرتا ہوں. یہ والی بات کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ مجھے آپ اس واقعے کا، اس چیز کا جسٹ لائک اینڈ آئی ویٹنس سمجھے. گرچہ میں آئی ویٹنس نہیں ہوں، لیکن اتنے قریبی لوگوں نے، کیونکہ ذرا سا خاندان میں امیڈیٹ فیملی نہیں لیکن بہرحال خاندان کا حصہ ہے، اور جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے اس سے براہ راست میں نے سنا، اور خاندان کی بات ہے ہر ایک کو پتا. نیکیاں کیا امام، چاہے زمانے کے امام ہوں اور چاہے پہلے 11 امام، مومن کو گناہوں کے چھوٹ دے دیتی اگر ہم کچھ نیکیاں کر رہے ہیں. جیسے ہماری اس وقت سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے، مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، آقا کے مصائب، اور بھی کئی نیکی ہم کرتے ہیں. کربلا کی زیارت کو بھی جائیں. میرے حساب سے میں یہ بھی نہیں چاہتا کسی خانوادے کی غیبت ہونے پائے. اتنا زیادہ بات کو واضح کروں کہ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں، کیونکہ مجمع میرے سامنے تو وہی ہے، سب بڈھے سڈھوں کا مجمع. تو اس اعتبار سے یہ لوگ شاید پہنچ جائیں گے، بچے ہوتے تو اتنا مسئلہ نہیں تھا. انڈیا اور پاکستان آزادی سے پہلے کی بات، غالباً شیعہ مذہب کی اتنی بڑی خدمت کسی غیر عالم کے ہاتھ سے، بلکہ 90% علماء سے بھی زیادہ ایک شخصیت نے کی. اتنی بڑی خدمت شیعت کی اور ایک نہیں، تقریباً زندگی کا پورا حصہ، جو اسلام کے بہترین صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی. افضل ترین نیکیوں میں وہ چیز آتی ہے، یعنی دین حق کی خدمت، پروپیگیشن، پھر عزاداری کا رول، پھر مرسی اور ماتم کا حصہ، بہت ڈائریکٹ نہیں، نہ مرثیہ پڑھتے تھے نہ ماتم، لیکن اب بہت گھما پھرا کے بات کرنا پڑ رہی. یعنی جو پہلے اس وقت جملہ کہا جاتا تھا کہ پارا چنار سے لے کے راس کماری تک اور گوادر سے لے کے چٹاگونگ تک پورا جو انڈیا پاکستان ایک ہے، اتنی زیادہ شیعیت کی خدمت کسی نے نہیں کی ہوگی. یہ پوری 1400 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آج سے 50 سال پہلے کے اس سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اپنی زندگی میں. اور اللہ نے ان کو دیا اور اتنا دیا، تو گھر کی باتیں سمجھیے، لیکن بہت میری امیجیٹ فیملی کہ جب بچہ ان کا اسکول جانے کے قابل ہوا، اب بچے نے خواہش ظاہر کی، تو چاہے آپ اس کو مذاق سمجھیں گے لیکن یہ حقیقت. زیادہ سے زیادہ اتنا اشارہ کر سکتا ہوں کہ یو پی سے تعلق تھا، بس اس سے زیادہ نہیں. بچے نے خواہش ظاہر کی بچے کے لیے، پہلے زمانے میں وہ گھوڑا گھاڑی یا بگھی کے اوپر سواری ہوتی تھی، یہ فیریری اور یہ کیا جو آج کل کی مرسیڈیز اور دوسری گاڑیاں بی ایم ڈبلو وغیرہ، یہ تو تھی نہیں. کہا کہ میں سونے کی بگھی میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اب چھوٹا سا بچہ ہے تو چھوٹی سی گاڑی، پیور گولڈ، اور یہ بات کوئی اکبر کی نہیں ہو رہی یا جہانگیر کی نہیں ہو رہی یا فرانس کے بادشاہ کی نہیں ہو رہی یا سعودی عرب کے ان ظالم حکمرانوں کی نہیں ہو رہی جو حاجیوں کے پیسے سے کیا کچھ کرتے ہیں. ایک اکیلا آدمی اللہ نے پھر اس کو بدلا بھی ایسا دیا کہ اپنے بیٹے کے لیے پہلا دن جو اسکول گیا تو پیور گولڈ سونے کی بگھی چھوٹی سی بنائی گئی جس میں بٹھا کے اس کو لے جایا گیا، اور خدمت جو وہ کر رہے ہیں دین کی. اور جس دن ان کا انتقال ہوا تو ان کے کفن کے پیسے گھر میں نہیں تھے. اور یہ ان دو جملوں کے بیچ میں 20 سال سے زیادہ کا فاصلہ نہیں. گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ ان کے لیے کفن خریدا جاتا، چندے کا کفن ہوا. لیکن باہر والے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اور کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی نہ کسی کو ضرورت تھی کہ باہر والوں کو روکا جائے. مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک، لیکن جو گھر والے ہیں ان کو پتا. باہر والے کیا کہہ رہے کہ ہاں اللہ امتحان تو لیتا، دیکھیں اتنی خدمت کی ہے، اور اللہ نے پہلے اس کی ایک جھلک بھی ان کو دکھا دی جنت کی نعمتوں کی، لیکن پھر امتحان ہے تو ایسا تو ہوتا ہے. وہی جو میرا کل کا موضوع تھا سورہ عنکبوت، تھوڑا آج کا موضوع کہ امتحان میں تو قربانی ہوتی، واقعاً اس نے اتنی خدمت کی ہے تو اللہ نے امتحان بھی ان کا پورا لے لیا. اچھی بات، اچھا خیال. لیکن گھر کے لوگوں سے پوچھے جن میں میں بھی شامل ہوں، تو وجہ کیا سمجھ میں آتی؟ یہاں پر وجہ وہ نہیں ہے کہ اللہ نے امتحان لینا چاہا، وہ شروع زندگی میں لیا تھا جب فاقوں سے زندگی شروع کی اور اس اسٹیج پر پہنچے کہ اپنے بچے کی خواہش پر پیور گولڈ کی سونے کی بگھی بنا کر اس پہ بٹھا کے اس کو لے کے گئے. صرف ایک بات، دیکھیے میں نام نہیں لے رہا، میں اشارہ نہیں کر رہا، اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں نے بڑھا دیا ہوگا. صرف گھر کی بات، شادی کے بعد جب ایک نئی زندگی شروع ہوئی تو انہی صاحب کی والدہ جو ماما کا کوارٹر ہوتا ہے، جو سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے، اس میں پھینک دی گئی. جس آدمی نے اپنے بچے کے لیے سونے کی بگھی بنائی اس کی پراپرٹی کیا ہوگی اور اس کا مکان کیسا ہوگا؟ میں خالی مکان کا نام لوں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے اشارہ بھی نہیں کر رہا. کیا شاندار محل تھا! آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کینیڈا میں سب سے زیادہ پیسے والا مسلمان، میں کافروں کی بات نہیں، اس کا بھی ایسا مکان نہیں ہوگا جیسا ان کا. اس میں ماں کے لیے کمرہ بھی نہ رہا. بات بہت مختصر، کیونکہ ایک گھنٹہ ہونے والا، بلکہ شاید ہو بھی گیا ہو، تو بس بہت ماں کے لیے پہلے تھا، سر آنکھوں میں بٹھائی جاتی تھی ماں. یہ شادی کے بعد پرابلمز ہوتے ہیں جو میں اس لیے زیادہ کھل کے نہیں بتا رہا کہ کبھی مائیں بھی اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتی ہیں. لیکن ماں کو اٹھا کے نوکرانی کے کمرے میں پھینکا گیا اور بیچاری کا انتقال وہیں ہوا. جب بیٹے کا انتقال کچھ عرصے کے بعد ہو رہا ہے تو چندے کے پیسے جمع کر کے کفن خریدا جا رہا، تو اس سے پہلے مرنے سے پہلے کیا ان کے اوپر گزری ہوگی؟ ظلم. ظلم خالی یہ نہیں ہے جو سعودی عرب کے حکمران کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ظلم، یہ بھی ظلم. कि जहां पे आपका इख्तियार चलता है वहां पे इंसान वो सारे हुकूक भूल जाए जो इस्लाम ने उसके ऊपर वाजिब किए। ये भी एक जुल्म, और ये जुल्म टॉप ऑफ द लिस्ट उन गलतियों में एक है जिस पर इमाम जमाना साहिबान ईमान को सजा देंगे, क्योंकि इस जुल्म पर मासूमीन ने अपनी जिंदगी में किसी के कोड़े मारे हैं, किसी को कैद में डाला। यानी ये तो एक सुन्नत कायम कर चुके हैं मासूमीन। 20 साल का नौजवान जिसे हलाल और हराम के मसले नहीं पता वो कत्ल किया जाएगा। ये पहले 11 इमामों के जमाने में इस मसले पे अमल नहीं हुआ। जो रिवायत है ना कि इमाम इस्लाम के कुछ ऐसे मसलों पे अमल करेंगे जो लोगों के लिए नए होंगे, मगर ये तो पुराना मसला। करबला भी जुल्म के खिलाफ एहतजाज का जहूर है, इमाम भी जुल्म के खिलाफ। करबला में कुफर के खिलाफ बात नहीं की गई, इमाम में जमाना भी कुफर नहीं। वो सब साइड में वो सारे जिहाद होते रहेंगे। करबला भी शिर्क के खिलाफ नहीं, इमाम में जमाना भी शिर्क के खिलाफ नहीं। वो करबला के नतीजे में तौहीद बची है, शिर्क खत्म हुआ। निफाक के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ। जुल्म बर्दाश्त नहीं है, चाहे यजीद करे, चाहे सऊदी अरब के हुक्मरान करे जिनके खिलाफ इमाम आएंगे, चाहे कोई मोमिन करे। और करबला को समझने वालों को यह याद रखना कि करबला में इतना ख्याल किया जा रहा है इस मसले का कि दुश्मन भी अगर मजलूम पे हमला कर रहा है और मजलूम देख रहा है कि इसकी वजह से जुल्म हो सकता, तो मेरा हिस्सा इसमें ना हो, वो किस तरह से दुश्मन के जुल्म को रोकता। छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि यहां दो जुमले, एक जुमला हमारे यहां बहुत पढ़ा जाता है, मैं भी वो पढ़ूंगा और वहीं से तो मसाइब को आगे बढ़ाना है आज। लेकिन उससे पहले एक जुमला, हुसैन करबला पहुंच गए और 10 मुहर्रम तक हुसैनी लश्कर करबला में रहा। अब करबला में मैं आका हुसैन की और आका अब्बास की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी जितना भी हुसैन का लश्कर, उनका जिहाद कायनात की तारीख का अजीम तरीन जिहाद है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि एक एतबार से इनसे बड़ा जिहाद करबला के पहले शहीद मुस्लिम इब्ने अकील ने किया। 2 मुहर्रम हुसैनी काफिला करबला पहुंचा, कल जो मसाए पड़े थे 10 मुहर्रम तक, हत्ता 10 मुहर्रम को जब जिहाद शुरू भी हुआ, या साबे इमाम कभी अकेले नहीं रहे, सिर्फ हुसैन था कि आज शब्बीर पे क्या आलम है तन्हाई, और या करबला के मुजाहिदों में मुस्लिम इब्ने अकील था, या वो अकेला और तन्हा था, या ये अकेले और तन्हा। बाकी जब अब्बास गए तब भी हुसैन हैं, अकबर गए तब भी हुसैन हैं, और आप आइए आम असाबे इमाम हबीब मुस्लिम इब्ने औसजा जॉन, या असाबे इमाम के तस्करे की रात है, लेकिन चूंकि मैं एक दिन ताखिर से पहुंचा तो एक मजलिस जो मुझसे रह गई उसमें यह जिक्र रह गया, या आशूर की दोपहर की मजलिस में असाब इमाम का जिक्र होगा। लेकिन ये जब जिहाद के लिए जाते हैं, बल्कि उससे पहले खेमों में इबादत कर रहे हैं, सुबह आशूर है, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे, तवासो बिल हक्के व तवासो बिल सब्र, इन्हीं के लिए एक हौसला बढ़ता है आदमी का जब देखता है मेरे साथी भी मेरे साथ। वो मुस्लिम थे जो अकेले रह गए उस शबे नौजिलहिज, अब पूरे कूफे में मुस्लिम को सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही। मस्जिद कूफा की आखिरी नमाज ईशा की पढ़ी, फिर भी कुछ लोग थे, सलाम फेर के देखा तो कोई नहीं। आखिर एक मोमिना तौआ के घर में पहुंचे, जो कि आज वक्त बहुत गुजर गया, मसाइब आज कम रहेंगे, कल रात को मैंने जरा ज्यादा इसीलिए तफसील पढ़ दी। तौआ के घर में गए, तौआ के बेटे को खबर मिली, हर एक को मालूम, फौरन इब्ने ज़ियाद को इत्तला दी कि आपका दुश्मन हमारे घर में। जैसे ही ये खबर आई, वहां एक ऐसा खानदान भी इस्लाम में गुजरा, वो गोया दुश्मनी अहले बैत की कसम खा के आया था। आशा इब्ने कैस पूरी जिंदगी मौला का दुश्मन रहा, बेटी जोदा आका हसन को जहर देने वाली, बेटा मोहम्मद करबला में भी था और उससे पहले मुस्लिम की गिरफ्तारी की फौज का सिपह सालार था। मोहम्मद इब्ने अशद को भिजवाया कि जाओ और मेरे मुस्लिम को लेके आओ, और इसी का वो तारीखी जुमला, मोहम्मद इब्ने अशद इब्ने कैस जोदा का भाई, कि जब ये फौज लेके गया और फिर उसने ابن زیاد سے کہا اور فوج بھیجو، کم پڑ رہی، اور فوج بھیجو، اور فوج بھیجو. تو ابن زیاد گھبرا گیا، ساری فوجیں پورے کوفے کی فوج بھیج چکا ہوں. کہا کہ اے محمد، ایک اکیلے آدمی کو گرفتار کرنے بھیجا ہے. تو اسی نے کہا تھا نا کہ لیکن اے ابن زیاد، کوفے کے کسی بنیے یا بقال یا جلاہے کو گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں، ہاشمی شیر کو گرفتار کرنے آیا ہوں. اتنی فوج کے بعد بھی اگر گرفتار کر لو تو غنیمت سمجھ رہا. دیکھیں، مسلم کی شہادت سبب بنی کہ ابن زیاد نے جو یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک سپاہی کو پوری فوج بھی گرفتار نہ کر سکی، آخر میں گڑھا کھود کر دھوکہ دے کے گرفتار کیا. یہی وجہ تھا کہ کربلا میں اتنی فوج بھیجی گئی. کہ جب ایک مسلم ایسا ہے تو کربلا میں تو حسین ہیں، عباس ہیں، اکبر ہیں، ایک سے ایک ہاشمی شہزادے. لیکن جب مسلم پہلی فوج کی خبر ملی، فوجیں آ رہی ہیں، آوازیں ہوئی، گھوڑوں کی آواز، تلواروں کی آواز، ایک مرتبہ آوازیں سنی، گھبرا کے گھر سے نکلنا چاہا. تو آ کے گھر میں ہے نا، مسلح پر بیٹھے کربلا کے سارے مجاہد، مسلم سے لے کے آقا حسین تک مسلح پر سے جہاد پر گئے ہیں. تلوار بعد میں چلائی ہے، پہلے مسلح پہ بیٹھے ہیں، مسلم بھی مسلح عبادت پر. باہر نکلے تو قدموں پہ گر پڑی فرزند رسول. میں آپ کو کیا بتاؤں، جنگی حکمت عملی. لیکن مولا، آپ باہر نہ نکلیے، آپ کھلے میں پہنچ جائیں گے. آپ اکیلے ہیں، اکیلا آدمی اگر کھلے میں ہو تو اپنا دفاع اور بچاؤ مشکل ہے. میرے گھر میں بیٹھ کے آپ مقابلہ کریں، گھر کے اندر ہے نا. دو جملے کہے تھے مسلم نے. پہلا جملہ میری آج کی تقریر کا موضوع تھا، دوسرے جملے پہ مصائب ختم کر رہا ہوں بس ایک آدھ منٹ کے بعد. ایک بار مسلم نے کہا کہ ہے تو اگر میں گھر سے باہر نہ نکلا تو یہ ظالم فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے یہ ظالم تیرے گھر میں آئے. یہ ظلم ہے نا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا. اتنا خیال ہے اس مسلم کو کہ ہم ظالموں سے مقابلہ کرنے آ جا رہے ہیں تو خود تو ظلم نہیں ہونا چاہیے. یا مسلم، آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ آئیں گے. کہا لیکن میری وجہ سے آئیں گے نا، تو جہاں تک ممکن ہے میں اس ظلم کا خاتمہ اس طرح سے کر رہا ہوں. پھر دوسرا جملہ تو بڑا عجیب کا، اور آئے تو آ اگر یہ فوج تیرے گھر میں آ گئی تو تیری توہین ہوگی، تیری بے پردگی ہوگی. مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے ایک مومنہ کی بے پردگی ہو. اے مسلم، آج شہر کوفہ میں ایک عام مومنہ، وہ بھی انتہائی ضعیف، اس کے پردے کا اتنا خیال ہے. ذرا شام غریمہ کربلا کے میدان میں آ جائیے، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور ذرا آ کے دیکھیے کس طرح سے ان کی چادریں چھینی جا رہی ہیں. غیرت مند مسلم تو آ کی بے پردگی برداشت نہ کر سکا. تبھی تو جو آخری جملہ کہہ کہ آج مختصر سے ہی مصائب ختم کر رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے. مسلم گرفتار کر کے دربار میں لائے گئے. ایک مومن بعد واقعہ کربلا سوال کرتا ہے، مولا سجاد، آپ کربلا کے وارث ہیں، میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جب ایک مہینہ پہلے آپ کے چچا مسلم گرفتار کر کے لائے گئے. مولا، مسلم جو آئے تھے تو اب تک میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر، ہونٹ زخمی ہیں، دانتوں سے خون جاری ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، لیکن کس ہاشمی شان کے ساتھ آ رہے ہیں. سینہ تنا ہے، کمر سیدھی ہے، سر اٹھا ہوا ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اور مولا، میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے. مولا، آپ کا سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سر زمین کی جانب ہے، ایک لمحے کے لیے نگاہیں بلند نہیں ہو رہی ہیں. مولا، میں نے مانا کہ مسلم بہت بہادر ہیں، مگر آپ تو ان سے بھی زیادہ بہادر ہیں، آپ امام وقت ہیں. مولا، وہ اس ہاشمی شان کے ساتھ آئے اور آپ اس طرح سر جھکا کے، ہائے آقا سجاد، ہم اور آپ تو کیا گریا کریں گے. جو آقا نے یہ جملہ سنتے ہی اپنے گریے کو بڑھا دیا، کہا کہ سوال کرنے والے، مگر تو نے انصاف نہیں کیا. میرے چچا کی شان تو دیکھی، مگر یہ نہ دیکھا وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن جب میں دربار ابن زیاد میں آیا تو اکیلا نہیں تھا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں زینب و کلثوم بے مکنہ و چادر کے میرے ساتھ تھی، اور بلوے عام ان کو دیکھا۔ خداوندہ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ، جس اسلام کی خاطر اہل بیت اطہار نے یہ مصائب برداشت کی، ہمیں اس دین پر عمل کرنے اور اپنی حد تک اس دین کے دفاع میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صاحبان ایمان کے اس گریے کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا دے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت کی ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ خداوندہ اہل بیت کے انہی مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، خاص طور پر ان کو اور دنیا بھر کے تمام مظلوم شیعان حیدر کرار کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی عزت کو، ان کی اولاد کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔